عاجل فرجا، واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء إمام الزمان عشر الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمنا مما علمت رشدا. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود بھیجنا، محمد وعلى محمد. صلى على محمد. خدا ان متعلقہ شکر ہے کہ اس نے پھر سے یہ توفیق عطا کی ہے کہ آپ مومنین کی خدمت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ تقریباً اب وہ چہرے ہیں کہ جو آشنا ہے. اس اعتبار سے میں چاہوں گا کہ بغیر زیادہ کسی تمہید کے فوراً اپنے موضوع کا آغاز بھی کیا جائے. آج کی حد تک ایک چھوٹی سی معذرت یہ کہ چونکہ مسلسل سفر سے آ رہا ہوں میں، تو اس وقت تھوڑی سی تھکن بھی ہے اور بخار بھی ہے تھوڑا سا، تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ جتنا گنجائش بن سکی میں آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا. البتہ اس بخار میں ہیزیان آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا غم ہے. مجلس اپنے اعتبار سے، یعنی ظاہری تعداد کے اعتبار سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ ہماری نگاہوں میں معیار ہوا کرتا ہے، اہل بیت اطہار کی نگاہ میں معیار نہیں ہوا کرتا. یہ جو وقت ہے جو یہاں آپ کا سر ہو رہا ہے، ایک مرتبہ ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی محمد، اپنی زوجہ کو کچھ گوشت دیتے ہیں، کہتے ہیں اسے صدقہ کر دو. تھوڑی دیر بعد تشریف لاتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے صدقہ کر دیا؟ اس نے کہا کہ کچھ کر دیا ہے اور کچھ رہ گیا ہے. تو آپ نے جواب دیا کہ جو کر دیا تھا وہ رہ گیا ہے. جو دے دی اللہ کی راہ میں وہ رہ گیا ہے. وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو رہتی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ختم ہو جانے والی ہے، لیکن یہ وقت اگر حسین ابن علی کے نام پر صرف ہو جائے تو پھر یہ وقت ختم نہیں ہوتا، یہ وقت باقی رہ جاتا ہے. تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے. اور یہ مجالس ہوئے ہیں کہ شاعر اللہ ہیں. مجھے بتلایا گیا کہ استاد محترم قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا نادر صادقی صاحب، کہ خود شرمندہ ہوں کہ ان کے بعد یہ گفتگو، بہرحال یہ اس انداز سے شیڈیول بنایا گیا ہے، کہ وہ میرے استاد بھی ہیں، بہت محترم ہیں، اور ان کے سامنے گفتگو کرنا بالکل ایک سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، کہ انشاءاللہ ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور جہاں جہاں علماء حق خدمت دین مبین اسلام کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے، اور آپ سامعین انشاءاللہ ہم بھی سید الشہداء سے جتنا ہو سکے مسلسل قریب ہو سکیں، اس کے لیے درود بھیج دیں محمد علی محمد پر، اللہم صل علی محمد. تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ عزاداری سید الشہداء ہی پر ان کی گفتگو تھی، تقاریر تھی. تو یہ شاعر اللہ میں سے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے. شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی، ایک ہے شاعر اللہ یعنی جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یہ ہے شاعر اللہ. تو اگر حسین کی مجلس میں اللہ یاد نہیں آئے گا تو پھر کہاں پر آئے گا؟ لہٰذا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے انسان قرب الہی حاصل کرتا ہے، تو جو اس کا احترام کرے دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے. لہذا یہاں پر جو وقت صرف ہو رہا ہے یہ باقی رہ جانے والا ہے، اور اسی بنیاد پر کسی نے جب امام سے کہا، پانچویں امام سے، کہ مولا ہم مجلس کرتے ہیں لیکن ہم فقط تین یا چار لوگ جمع ہو پاتے ہیں، یہ آج الحمدللہ اتنی آسانی اور سہولت ہے تمام تر مسائل کے باوجود، کہ دنیا بھر میں جو مسائل ہیں اس کے باوجود بھی کہ بہرحال اجتماع ہو سکتا ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ذاکر پڑھ رہا ہے، ہم اطمینان سکون کے ساتھ مجلس برپا کر رہے ہیں. اس دور میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا، وہ تقیہ کا دور تھا. ہوتا یہ تھا کہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اصحاب جمع ہوتے تھے اور ایک مجلس پڑھا کرتا تھا، اور یہ دو یا تین لوگ ہوتے تھے جو سنا کرتے تھے، اور اس انداز سے مجلس ہوتی تھی. تقیہ کا عالم تھا، سینہ بسینہ روایتیں منتقل ہوا کرتی تھیں. تو کسی نے امام سے آ کر کہا کہ مولا ہم مجلس کرتے ہیں لیکن کبھی تین لوگ ہوتے ہیں کبھی چار لوگ ہوتے ہیں. تو امام نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اپنی تعداد پر فکر نہ کرو، اس لیے کہ چاہے تم تین ہی ہوتے ہو، جب بھی تم فرش ادا بچھاتے ہو اللہ آسمان سے ملائکہ کو تمہاری محفل میں نازل کرتا ہے، تمہاری محفل میں آتے ہیں. جب تم آمین، جب تم دعا کہتے ہو تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں ملائکہ. اور اس کے بعد امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ انی احب تلک المجالس، میں، پانچویں امام کی حدیث ہے، کہ میں ان مجالس سے عشق کرتا ہوں. وَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَكُمْ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ مجلس میں آ کے بیٹھوں. آپ تصور فرمائیے گا. تو لہٰذا تعداد کے اعتبار سے کبھی یہ معیار نہیں رہا لبیت اطہار کی نگاہ میں. ہاں ایک معیار ہے، پڑھنے والا اپنے خلوص کے ساتھ پڑھے اور سامع اپنے خلوص کے ساتھ یہاں آئے اور یہاں سے سید الشہداء کی بارگاہ سے کچھ لے کر جائے، بس یہ ہو جائے وہ مجلس کامیاب ہے، چاہے دو لوگ بیٹھے ہوں یا تین لوگ بیٹھے ہوں، یہ معیار ہے. اور اگر ہزاروں کا مجمع ہو اور دکھاوا ہو رہا ہو خدا نخواستہ کسی بانی کی طرف سے، کسی پڑھنے والے کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو وہ اس دکھاوے کی حیثیت نہیں اسلام کی نگاہ میں. اللہ، ہم انشاءاللہ جو ہمارا موضوع آئے گا اس میں بھی تھوڑا سا اشارہ آئے گا، پروردگار عالم کی ذات وہ لطیف ذات ہے، ہم جب کسی کو عمل پر جزا دیتے ہیں تو فقط اس کے ظاہر کو دیکھ کر جزا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے باطن کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. اور ہمیں یہ کہا بھی گیا ہے کہ باطن کے بارے میں لا تجسسو، تجسس کرنے کی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے کسی کے بارے میں، جو ظاہر ہے اگر وہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ کسی کا باطن بالکل آشکار ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کون سا شیطان چھپا ہوا ہے، ورنہ اس نے ظاہر رکھو، یہ ہمیں حکم ہے. لیکن اللہ جب فیصلہ کرتا ہے، اس کی عدالت میں جب فیصلہ ہوتا ہے تو فقط ظاہری عمل پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شرح حیات سے زیادہ قریب ہیں، ہم تمہیں جانتے ہیں. اب جو فیصلہ ہوتا ہے وہ انسان کی نیت پر ہوتا ہے، تو بظاہر بسا اوقات بہت زیادہ عمل وہ بیکار ہو جاتا ہے، اور بظاہر فقط ایک ضربت خلوص کی وجہ سے ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس اعتبار سے فیصلے کیا کرتا ہے. تو سب سے اہم چیز یہاں پر وہ اللہ کے لیے نیت، سید الشہداء کی خوشنودی، یہ سب سے اہم بات ہے. اچھا اگر ہم نے ان کے لیے یہ کام کر لیا تو کیا عطا ہونے والا ہے وہاں سے، اس لیے کہ وہ اتنا بڑا در ہے. آپ یقین کیجئے، عبی اپنے کعب سے ایک روایت ہے کہ امام نے فرمایا، خود امام سید الشہداء علیہ السلام نے، کہ میں داخل ہوا ایک حجرے میں تو رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے نانا، تو جیسے ہی میرے نانا نے مجھے دیکھا تو کہا کہ مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے ابا عبداللہ الحسین مرحبا، اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت مرحبا. یہ اس زبان سے جملہ جاری ہو رہا ہے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، اس کی اس فورس کو محسوس کیجئے گا، طاقت کو، رسول کہہ رہے ہیں زمین و آسمانوں کی زینت. عبید بن کعب بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ فکیف یکون مرحب فکیف یکون زینت السماوات والارضین احد غیرک, اللہ کے رسول آپ کے علاوہ کوئی اور بھی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ والذی بعثنی بالحق نبیہ, اے عبید اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے نبوت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, یعنی اب جو بات ہو رہی ہے یہ نبوت کے عہدے کے اعتبار سے ہو رہی ہے, اس خدا کی قسم کہا ان الحسین سے سما اکبر منہ فی الارض. عجیب جملہ ہے یہ, کہا کہ اے عبید یاد رکھو آسمان والے زمین والوں سے زیادہ حسین کی معرفت رکھتے ہیں. زمین میں جو کچھ ہے یہ کم ہے, جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس وقت, یہ وہ واحد غم ہے کہ جو پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا پر اس وقت پھیلا ہوا ہے, ہر ایک اس کا ذکر کرتا ہے, کربلا میں کروڑوں لوگ آتے ہیں. کیا دنیا میں جو کچھ ہے وہ کم ہے؟ آسمان والے زمین والوں سے زیادہ حسین کی معرفت رکھتے ہیں رسول نے کہا. اور اس کے بعد فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ, اور اے عبید یاد رکھو کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف خود یہ لکھا ہے, اللہ نے لکھا ہے کہ اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ, یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہ وہ عظیم در ہے, اس لیے جب بھی سید الشہداء حضور کے پاس تشریف لاتے ہیں آپ جو واقعات سنتے ہیں, خالی یہ نانا اور نواسے کی محبت کا معاملہ نہیں ہے. یہ ہمارے بعض بھائیوں نے اس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی, تو بھائی نانا تو نواسے سے محبت کرے گا, اپنے سینے سے لگائیں گے, اپنے پشت پہ بٹھائیں گے, یہ سب کچھ ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا یہ خالی نانا اور نواسے کا اگر معاملہ ہوتا, علامہ نقل صاحب اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ قول کی جگہ لطیف نقطہ ہے, حضور سجدے میں ہے اور حسین پشت رسالت پر سوار ہو گئے. اگر نانا اور نواسے کا معاملہ ہے تو ہر مفتی اور ہر عالم کے لیے ضروری تھا کہ یہ فتویٰ دے کہ اگر کوئی امام جماعت نماز پڑھا رہا ہو اور اس کا نواسا اس کی پشت پر سوار ہو جائے تو سنت رسول یہ ہے کہ وہ اس وقت تک اپنے سر کو بلند نہ کرے جب تک نواسا اتر نہ جائے. اب تک کیا کسی نے فتویٰ دیا ہے کہ سنت مستحب ہے یہ کام؟ نہیں نا. کہ اگر کوئی ایسا کر بھی لے تو پھر آخری جماعت ہوگی اس کی, یا اس پہ پڑھی جائے گی پھر بعد میں, ٹھیک ہے؟ کہ بھائی آپ نے کیا مزاق بنا کے رکھا ہے, یہ آپ کے فیملی میٹرز ہیں, آپ اس مسجد میں لے کر آ رہے ہیں, بھائی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں آپ. اچھا حضور جب سید الشہداء ان کی پشت پر سوار ہوتے ہیں, جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول خدا حکم دے رہا ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے سجدے سے سر نہیں اٹھائیے رہے گا. اور حضور 70 مرتبہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نانا نواسے کا معاملہ خالی نہیں. در حقیقت اب جملہ گزارش کر دوں, در حقیقت یہ نواسا نانا کی پشت پر سوار نہیں ہے, یہ امامت پشت رسالت پر سوار ہے. اللہ علی 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 یا یا اللهم صل على محمد. یہ امامت کا تعارف ہو رہا ہے, یہ امامت اس کے رسالت پر موجود ہے نا. ارے محی فاضلی نے بڑا اچھا کہا, کہا کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے, محب ایسے میں مسکراتے, حسین گھر سے جو آ رہے تھے, محب ایسے میں مسکراتے, حسین گھر سے جو آ رہے تھے, حسین پشتے نبی پہ بیٹھے, زمانے بھر کو بتا رہے تھے. حسین پشتے رسالت پر ہے نا, حسین پشتے نبی پہ بیٹھے, زمانے بھر کو بتا رہے تھے, ملے گی جنت پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا, نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. یہ خالی نانا نواسے کا معاملہ نہیں ہے, اللہ نے تو اعلان فرمایا قرآن کریم کی آیت ہے, قل ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے رسول آپ کہہ دیجئے, میں کہلوا رہا ہوں آپ سے کہ میری نماز, میری عبادت, میری پوری زندگی, میری موت صرف اللہ کے لیے ہے. ہم عبادت کرتے ہیں دن میں, مثال کے طور پر ایک گھنٹہ عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، مثلا مجلس میں آتے ہیں، تو 23 گھنٹے اپنے لیے اور 1 گھنٹہ اللہ کے لیے. رسول سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ آپ کے 23 گھنٹے 1 گھنٹے کا معاملہ نہیں ہے، آپ کی حیات لمحہ بہ لمحہ اللہ کے لیے، میری پوری زندگی. قرآن کی آیت ہے، پوری زندگی اللہ. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ تو رسولوں کا خاتم ہے اور میرا نبی ہے. تم سمجھتے ہو ابو طالب کا بھتیجا ہے، وہ بعد میں ہے، پہلے میرا رسول ہے. تم سمجھتے ہو عبداللہ کا بیٹا ہے، بعد میں، پہلے میرا رسول ہے. تو ان کی لمحہ بہ لمحہ حیات وہ اللہ کے لیے ہے. اب خطبہ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے، مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کے گھر جاتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کے احترام میں اٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کو محفل سے اٹھاتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کو پشت پہ بٹھاتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کو منکن تو مولا بناتے ہیں تو اللہ کے لیے. تھوڑی دیر بعد بیٹا، ایک منٹ، ٹھیک ہے؟ اس بچے کی صحت و سلامتی کے لیے گرو دے دیا محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس میں بچوں کو لانے کا ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ ماں کی گود سے ان کے کانوں میں یا علی اور یا حسین کی آوازیں پہنچ جائیں، یہ پیغام ان کے دلوں میں پہنچ جائے. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہوتے ہیں کہ بچہ سمجھ نہیں رہا ہوتا. اگر بچہ سمجھ نہ رہا ہوتا تو پیدائش کے وقت ہی ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کا حکم نہ ہوتا. یہ اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، بچہ ابھی سے سمجھ رہا ہے، اس کے کان میں جو پہلی آواز جائے وہ اللہ اکبر کی آواز جائے. لہٰذا دم امام حسین نسلوں پر محیط ہے. کتنے ایسے تھے جو گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہمارے درمیان، اور بہت سے ایسے تھے جو گزشتہ سال نہیں تھے لیکن اس سال ماؤں کی گودوں میں موجود ہیں. اور یہ نسل اسی انداز سے، یہ غم اسی انداز سے 1400 برس سے چل رہا ہے. آپ تصور کیجئے کیا اس سے بڑا کوئی معجزہ دنیا دیکھ سکتی ہے؟ کہ انسان اپنے بیٹے پر بھی روتا ہے تو 1 سال روتا ہے، 2 سال روتا ہے، 5 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے معاملہ. اس لیے کہ یہ بیوی کی دعا ہے کہ جس نے سوال کیا تھا کہ جب حضور نے کہا تھا کہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، جب ولادت ہوئی تھی حضور گریہ فرما رہے تھے، کہا آپ بابا اس وقت نواسے کی ولادت ہوئی تو خوشی کا موقع، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے کہ ابھی جبرائیل امین نے آ کر خبر دی ہے کہ یہ نواسا میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، اور حضور نے گریہ کیا کہ انشاءاللہ کبھی گزارش کروں گا اگر موضوع بن سکا یا کہیں کسی اور مقام پہ موضوع بن سکا کہ کن کن انبیاء نے سید الشہداء پر گریہ کیا ہے. اصل ولادت سے پہلے کی بات ہے. آیت اللہ شوسری نے اپنی کتاب میں مجالس مومنین میں 16 ان مجالس کا ذکر کیا ہے جو امام حسین کی ولادت سے پہلے برپا ہوئے ہیں، پہلے ولادت سے بھی پہلے. اصل جب آغاز خلقت کائنات ہے نا، جب آدم دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ میری توبہ کو قبول فرما لے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم ترحمنا وتغفر لنا لنکونن من الخاسرین، 40 برس تک توبہ کرتے رہے، قبول نہیں ہوئی ہے. تو جبریل نازل ہوتے کہتے ہیں اے آدم آپ توبہ تو کر رہے ہیں لیکن وسیلہ نہیں بنا رہے ہیں. اب یہاں پر یعنی آدم وہ ہم سب کے باپ ہیں، انہوں نے اپنی توبہ کے لیے وسیلہ بنایا ہے. اب جنہیں وسیلے سے چڑ ہے، ایک کام یہ ہو سکتا ہے، یا تو وسیلے کو چھوڑ دو یا پھر باپ کو چھوڑ دو، ایک ہی کام ہو سکتا ہے. بس ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ جبریل نازل ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ وسیلہ دیجیے، اور وہ دعا کہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں ہماری زبانوں پر ہے کہ الٰہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. پروردگارا تو حمید ہے، تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ، تو فاطر السماوات ہے، تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، تو محسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم احسان کرنے والا ہے، تجھے حسین ابن علی کا واسطہ. دعا فرماتے ہیں اور آدم کہتے ہیں کہ اے جبرائیل کیا وجہ ہے کہ جب تم نے میرے سامنے محمد کا نام لیا، علی کا نام لیا، بی بی کا نام لیا، حسن مصطفیٰ کا نام لیا تو میرے دل میں مسرت محسوس ہو رہی تھی، میرا دل خوش ہو رہا تھا، لیکن جیسے تم نے آخری نام لیا جہاں حسین کا نام لیا تو میرا دل غمگین ہو چکا ہے، آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں. یا عورت کل مؤمن، حضور نے فرمایا تھا سید الشہداء کو دیکھ کر، اے ہر مؤمن کی آنکھ کے آنسو، جہاں کہیں تیرا ذکر کیا جائے گا مؤمن کی آنکھ کے آنسو بہے گا. تو یہ غم نہیں معلوم کتنے ہزاروں سال پر محیط ہے. لہذا اس غم میں اللہ نے برکت بھی بہت رکھی ہے, بہت عظیم ہے یہ. یہاں سے بڑے بڑے مجتہدین آتے ہیں, فیضیاب ہوتے ہیں. کہ انشاءاللہ واقعات آپ سن بھی چکے ہیں, کبھی موقع ہوا تو میں بھی عرض کروں گا. تو جب رسول اللہ ایک ایک عمل ان کا ہے, کیا بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اس لیے کیا بیٹی کے لیے باپ کی محبت ہے کہ باپ کھڑا ہو رہا ہے؟ تو ہر مفتی پر یہ ضروری تھا کہ وہ فتویٰ دے کہ سنت رسول یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیٹی آئے تو باپ اس کے احترام میں کھڑا ہو جائے, یہ مستحب کام ہے. بلکہ الٹا ہے, برعکس سے اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپ کا احترام کرے. ٹھیک ہے, یہ جو رسول کھڑے ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا نہیں ہو رہا, رسالت فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑی ہو رہی ہے. یہاں پر معاملہ یہ ہے. موضوع ہمارا اسی سے مربوط ہوگا, امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد کیا تھا. اچھا ایک اور بات یہاں گزارش کرتا ہوں. اسی لیے ہم جو امامت کا عقیدہ سمجھتے ہیں وہ برادران اہل سنت سے مختلف ہے. وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ, امام مالک سب محترم ہیں, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, لیکن وہ فقط فقہ میں امام سمجھتے ہیں. نماز کیسے پڑھو گے, حج کیسے کرو گے, روزہ کس وقت کھولو گے, زکات کیسے دو گے, فطرہ کیسے دو گے, فقط فقہ میں. ہمارے یہاں جو امامت کا تصور ہے وہ نبوت سے متصل ہے, وہ اسی کا سلسلہ ہے, وہ پوری شریعت پر محیط ہے. ایک شیعہ شاعر تھے اور ایک اہل سنت کے شاعر تھے. شاعر تھے ایک جگہ, جب وہ شیعہ شاعر ہوتے ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی اہل سنت کی کوئی شاعر کو مصرع کہیں تو یہ ان پر فضیلت اہل بیت کا مصرع لگا دیتے تھے. ان کو چڑ ہو گئی کہ بھئی آپ نے کیا بنا کے رکھا ہوا ہے. میں جب کوئی مصرع کہتا ہوں, آپ کبھی علی کی فضیلت پر, کبھی بیوی کی فضیلت پر, کبھی حسین کی فضیلت پر, ہمیشہ کوئی مصرع لگا دیتے ہیں. تو نے جواب دیا, دیکھو بات یہ ہے کہ انسان جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے. اب میں تو یہ کروں گا پھر. اچھا اب میں تمہیں ایک مصرع دے رہا ہوں, اگر اس مصرعے پر تم اہل بیت کی فضیلت بنا سکو تو پھر تمہیں مانوں گا, کھا دو. انہوں نے کہا کہ ایسا مصرع دیتے ہیں بالکل عجیب قسم کا, اس پہ کیا فضیلت آ سکے. کہا الٹ کر پلٹ کر, پلٹ کر الٹ کر, اس پہ تم شاعر اگر ہو تو مصرع لگا کے بتاؤ اہل بیت کی فضیلت پر. کیا بہت یہ جو صاحب ممبر سلونی کا ماننے والا ہو, اللہ اکبر, اسے زبان تو پھر مولا ہی عطا کیا کرتے ہیں نا. اس نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ جو مصرع ہے الٹ کر پلٹ کر, پلٹ کر الٹ کر, اس پہ کوئی لگاؤ. کہا بہت آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس مصرعے کے اوپر ایک مصرع لکھا, کہا نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو, الٹ کر پلٹ کر, پلٹ کر الٹ کر. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ یہ امامت نبوت کا تسلسل ہے, اور یہ انشاءاللہ میں اپنے موضوع میں عرض کروں گا. موضوع سیر الشہداء کا مقصد ہے زیارت چہلم, کہ انشاءاللہ خدا وند متعال زندگی میں کم از کم ایک بار سب کو نصیب فرمائے وہاں جا کر. کہ یقین جانیے یہ ایک بزرگ عالم دین کا جملہ ہے, اور یہ حقیقت ہے جو جا چکا ہے, جس نے اگر ٹیلی ویژن پر بھی دیکھا ہے تو وہ ایک حد تک محسوس کر پائے گا, لیکن جو جا چکا ہے اسے سمجھ میں آئے گا کہ انسان لاکھ کتابیں پڑھ لے, سینکڑوں مجلسوں میں آ جائے, ویسے حسین کو درد نہیں کرتا جو نجف سے کربلا کے راستے میں پیدل سفر کرتے ہوئے درد کرتا ہے. تین دن کا جو سفر ہوتا ہے نا, نجف سے کربلا پیدل واک کرتے ہیں مومنین, اس میں جو امام حسین اسلام کو فیل کرتا ہے انسان اندر سے, اصلا وہاں پر بوڑھے سے بوڑھا بھی چل رہا ہے, چھ ماہ کا بچہ بھی گود میں ہے وہ بھی چل رہا ہے, مہنگی سے مہنگی کام وہاں پر موجود ہے, یعنی ہائی کلاس کیٹیگری کے لوگ بھی موجود ہیں, ایک غریب آدمی بھی موجود ہے کہ جس نے ایک ٹوکری میں اپنے بچے کو ڈالا ہوا ہے اور اس نے رسی باندھ کر اپنے بچے کو کھینچ رہا ہے, اور یا حسین کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. اور وہاں پر یقین جانی ایسا کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. کہ جو اقبال نے کہا تھا نا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو خدا کی عبادت کے لیے کہا تھا نا, جب سید الشہداء کی زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, یقین جانیے نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ غریب ہوتا ہے, نہ کوئی بوڑھا ہوتا ہے نہ کوئی بچہ ہوتا ہے نہ کوئی جوان ہوتا ہے, سب سید الشہداء کے عاشق حسین ابن علی کے حکار ہوتے ہیں. انشاءاللہ کبھی عطا ہو. اور اس زیارت میں ایک جملہ ہے, امام حسین کا مقصد بیان کیا. کبذل مہجته فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ ومن حیرۃ الضلالۃ. مولا آپ نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ لوگوں کو جہالت سے نکال سکے. یہ حسین کا مقصد ہے, گمراہی سے نکال سکے. یہ زیارت اربعین میں اور ہمارے آپ اچھا جہالت سے نکال سکے ہیں. سید الشہداء علم دینا چاہتے ہیں, علم, اور کاش یہ مجالس اسی علم کا ذریعہ بن سکے. کہ شیخ مفید نے لکھا ہے شب عاشور, مولا سید سجاد سے روایت لکھی ہے, فرمایا کہ میں مریض تھا, میں اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا کہ وہ دعا فرما رہے تھے کہ الحمدللہ الذی, یہ حمد اس پروردگار کی, فقہ تنا فی الدین, کہ تو نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے. شب عاشور امام حسین خدا کو مخاطب کر کے جملہ کہہ رہے ہیں, تو نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے. وہ کیسا حسینی ہو سکتا ہے کہ جو مجلس میں آئے اور دین کی سمجھ لینے کے لیے نہ آئے, کسی اور کام کے لیے آ رہا ہو. اور تمہارے اب اگر دین کی بات بیان کی جائے تو کہتے ہیں کہ مولانا یہ تو مجلس کا انداز نہیں ہے, یہ تو مجلس کا انداز محرم کا کچھ اور ہوا کرتا ہے. کیا شب عاشور سے بڑھ کر ہے ہماری مجلس؟ کہ امام حسین علیہ السلام جب قیام فرما رہے تھے شب عاشور, امام کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پروردگار کی جس نے دین کی سمجھ ہمیں عطا فرمائی ہے, اس مجلس کا پھر مقصد کیا رہ جائے گا کہ جس میں دین کی سمجھ کو ذاکر عطا نہ کر سکے. یہ بالکل دو جمع چار والی بات ہے, نہیں معلوم اسے شبہ کیوں ہوتا ہے. تو مولا چاہتے ہیں کہ علم عطا کریں, لوگوں کی معرفت بڑھے, اور معرفت بڑھے اس میں کئی مرحلے ہیں. ایک ہماری معرفت ہے, ہم بھی اللہ کو بھی مانتے ہیں, مولا علی کو بھی مانتے ہیں, ختمی مرتبہ کو بھی مانتے ہیں, اور ایک سلمان کی معرفت ہے. سفر نہیں ہے اس میں, زمین سے آسمان فرق ہے. بلکہ ابو ذر اور سلمان, ابو ذر ہے سلمان سے ایک درجے نیچے, ایمان کے 90 درجے پر, ابو ذر 90 پر اور سلمان 10 پر. کیا ارشاد فرمایا رسول نے, لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. اگر ابو ذر اس حدیث کی تشریح کا موقع نہیں ہے اس وقت, کہ ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو سلمان کو قتل کر دیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی سلمان کی معرفت اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے کہ جب ابو ذر کو پتہ چل جائے نا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو تحمل نہیں ہو سکے گا ان سے. وہ سمجھیں گے پتہ نہیں سلمان کے دل میں کیا کیا عقیدے موجود ہیں. تو اتنا فرق ہے ایک منزل اور دوسری منزل میں. ہم کیوں نہ اپنی منزلوں کو بڑھائیں, یہاں پر اپنی معرفت کو درجہ بدرجہ سید الشہداء کے وسیلے سے بڑھائیں یہاں پر. اچھا ہر علم بھی کام کا نہیں ہوتا. جب ہم علم حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں کہ ہر علم کام کا ہے, ہر علم حاصل کرنا چاہیے, ہمیں زندگی وفا تو نہیں کرتی نا انسان کی. قرآن میں تقسیم موجود ہے. قرآن کہتا ہے دیکھو کچھ علم ایسے ہیں جو نہ فائدے مند ہیں نہ نقصان دہ, بس ایسے ہی ہے, اگر حاصل کر لیا تو کر لیا, نہیں کیا نہیں کیا. مثال سورہ وارقہ کہہ جا کے دیکھیے گا, اصحاب کہف ان کے بارے میں ایک آیت ہے, سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ وَرَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے اصحاب کہف تین تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہہ رہے ہیں کہ پانچ تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. رجمن بالغیب, اللہ کہتا ہے کہاں تم اپنے ایسی آئیڈیاز لگا رہے ہو, مثلا میں آپ سلینگ لینگویج میں کہوں کہ تکے بازی کر رہے ہو, کہاں تیز چلا رہے ہو ہمیں. تو تین سے اور چوتھا ان کا کتا تھا, پانچ سے اور چھٹا ان کا کتا تھا. وہ یقولون, اور کچھ یہ کہیں گے کہ سب اتون و سامن ہوں کلب ہوں, کہ سات سے آٹھواں ان کا کتا تھا. قل ربی اعلم بعزتہم, اے رسول آپ کہہ دیجئے میرا رب جانتا ہے. تو فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے, تین تھے یا چار تھے یا سات تھے. تم یہ دیکھو اصحاب کہف کا مقصد کیا تھا, تم اس وقت ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو کہ کتنے تھے, کیا ہو جائے گا اگر تین تھے. کچھ لوگ بڑے سینسٹو ہو جاتے ہیں عزاداری کے معاملے میں بھی, اس طرح سے جوان صاحب مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ شہداء کربلا کی تعداد کہیں لکھا ہوا 72 تھی, کہیں لکھا ہوا 102 تھی, کہیں لکھا 134 تھی, بھائی یہ کیا مسئلہ ہوگا, اس میں اسے کیسے حل کریں گے؟ ٹھیک ہے آپ تحقیق کیجیے تاریخ کے طور پر, وہ اچھی بات ہے, اس میں برائی نہیں ہے, لیکن آپ اپنی تحقیق کے ذریعے سے اپنے ایمان کو سید الشہداء پر ڈگمگا نہیں دیجیے گا کہ پتا نہیں ہے 72 تھے یا کتنے تھے یا کتنے تھے, اب نہیں معلوم یہ کیا واقعہ ہے بھی کہ نہیں ہے کہ کیا ہے. یہ باتیں آتی ہیں, کیا 72 ہوں یا 100 سے زیادہ ہوں یا 150 سے کم ہوں, کیا امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد میں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر, کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ بسا اوقات ایسی بحث چھیڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کا زلجنا نر تھا یا مادہ؟ ارے بھائی اس پہ قیام امام حسین سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ پڑھے لکھے شاید کی بات کر رہا ہوں, پوری پوری تقریریں ہوئی ہیں اس پر کہ امام حسین علیہ السلام کا زلجنا حضرت اسماعیل کے گھوڑے کی نسل سے تھا نا، اور تو پورا شجرا گھوڑے کا شجرا، وہ زلجنا محترم ہے، وہ امام حسین السلام کا ایک سپاہی ہے، اس نے خبر شہادت امام حسین السلام دی ہے، اس زلجنا کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، علماء نے مصائب پڑھے ہیں، وہ محترم ہے، لیکن جناب علی اس قسم کی بحث میں یہ لا حاصل ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم اس بحث پر غور کرو کہ جس سے تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے، تمہاری زندگی بدلنے والی ہے. اصحاب کہف کون تھے؟ یہ غور کرو کہ اس دور میں بادشاہ کے خلاف انہوں نے قیام کیا تھا اور باطل کو چھوڑ کر غار میں آ گئے تھے کہ ہم باطل کے ساتھ نہیں ملیں گے، الگ سے زندگی گزار دیں گے، تو وہ واقعہ پیش کرنے کے ظاہر موقع نہیں. تو قرآن کہتا ہے ایک علم ایسا ہے، صحیح. اچھا ایک اور علم ہے، وہ قرآن کہتا ہے نہ صرف یہ کہ نہ فائدہ نہ نقصان بلکہ مضر ہے، اس علم کو حاصل نہ کرو. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے آیت نمبر 58، ہاروت اور ماروت کا واقعہ یہاں لکھا ہوا ہے. ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، اللہ نے بھیجا تو اس وقت جادو بہت ہوتا تھا، جادو ٹونا، اور قرآن کی آیت یہ ہے کہ وہ جادو کر کے میاں اور بیوی میں جدائی کروا دیتے، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ تم انہیں جادو کا توڑ سکھاؤ. تو جادو کا توڑ سیکھنے کے لیے پہلے خود جادو سمجھ میں آئے تو پھر توڑ سمجھ میں آئے گا. تو یہ پہلے کہا کرتے تھے کہ دیکھو جب ہم تمہیں توڑ سکھا رہے ہیں تو پہلے ہمیں جادو سکھانا پڑے گا تمہیں، لیکن یہ اللہ کا امتحان ہے، تم خیال رکھنا. اور لوگ فرشتے کو بھی کوئی چکر دے دیا کرتا، کیا کیا جا سکتا ہے، جادو سیکھ کے فرار ہو جاتے تھے اور پھر وہ میاں بیوی میں جدائی کروایا کرتے تھے، وہ فرشتے سے جادو سیکھ کر یہ کام کیا کرتے تھے. تو قرآن کہتا ہے یتعلمون ما یضرون، یہ وہ چیز سیکھتے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے والی ہے. اچھا یہاں پہ کوئی ایسا بیٹھا ہو بعد میں سوال نہ کرتے مولانا وہ کون سا جادو تھا، ذرا ہمیں بھی بتائیں، بڑی مشکل ہوئی ہوئی ہے سب پریشانی ہے. تو نہ وہ قرآن میں نہ میں نے تو کئی روایت میں دیکھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن قرآن کہتا ہے، اچھا ایک آیت ہے نا قرآن میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو انسانوں نے علم حاصل کیا اس علم کے ذریعے سے زمین میں بھی اور سمندر میں بھی فساد پھیل گیا ہے. پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے، یہ کون سا علم تھا، یہ کیسا علم تھا؟ اگر دنیا تباہی کے دہانے میں پہنچ گئی اس علم کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ علم وہ مفید ہے کہ ایک کرا بسم ربک، پڑھ لیکن اپنے رب کے نام سے پڑھ. سائنس ہونی چاہیے، ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، رب کے نام سے ہونی چاہیے. قرآن کریم کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور زمین و آسمان کی خلقت پہ غور بھی کرتا ہے. آج جتنے چینلز بنے ہوئے نا جس میں نظر آتا ہے جناب فلاں جنگل میں یہ ہو رہا ہے، فلاں سمندر میں یہ ہو رہا ہے، یقین جانی در حقیقت یہ مسلمانوں کے ہونے چاہیے تھے. قرآن نے تمہیں کہا تھا کہ تم زمین و آسمان کی خلقت پہ غور کرو. غور کرنے کے بعد اپنی بڑائی اعلان کرنا مقصد نہیں ہے، غور کرنے کے بعد ہوگا کیا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. جب تم کائنات پہ غور کرتے جاؤ گے تمہارا ایمان پکار کر کہے گا کہ پروردگارا تو نے اس پوری کائنات میں کسی ایک شے کو بھی باطل خلق نہیں کیا تھا. یہ ایمان بڑھنے کی علامت ہے. علم کا آغاز اس طرح بسم ربک، اپنے رب کے نام سے. اسی سورہ حلق کی آخری آیت کہ اگر پڑھ لوں تو مجھ پہ بھی سجدہ واجب ہو جائے گا، مجلس چھوڑ کر آپ پہ بھی فوراً واجب ہو جائے گا. اس کا ترجمہ پڑھوں گا فقط، وہ کیا ہے؟ سجدہ کرو اور رب سے قریب ہو جاؤ. یہ سورہ حلق کی آخری آیت ہے. یعنی علم کا آغاز رب کے نام سے، علم کا اختتام اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ. یہ علم فائدہ مند ہے. عرفہ میں ابھی آیت اللہ سیستانی کے پاس ملاقات کا شرف حاصل ہوا، پورا کاروان موجود تھا. تو وہاں انہوں نے مجھ سے کہا تھا، اور یہ میں نے بات کراچی میں بھی کی تھی اور دوسرے مقامات پر بھی کی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا مجھ سے. تو اس وغیرہ میں نے امامہ وغیرہ یہ پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے اس اعتبار سے مجھ سے کہا کہ آپ چونکہ ایک خطیب لگتے ہیں اور ایک مجلس پڑھنے والے لگتے ہیں اور ایک آپ طالب علم ہیں، تو میں آپ سے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور میری یہ نصیحت آپ تمام ان لوگوں تک جہاں جہاں آپ کی آواز پہنچتی ہے پہنچائیے گا. یہ آیت اللہ سیستانی کی نصیحت ہے، یہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، ایک حقیقت طالب علم میں منتقل کر رہا ہوں فقط. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ آپ مومنین سے جا کر کہیے گا، خاص طور پر اہل پاکستان کے وہ مومنین کے جہاں پر مصائب اس وقت موجود ہیں اور اس وقت زندگی گزارنا شیعوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے، تاکہ میں آپ سب کے لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد دعا کرتا ہوں میں, کہ میں ہر مومن کے لیے دعا کرتا ہوں. اور پھر یہ کہا کہ میرا پیغام یہ پہنچائیے گا کہ آپ میں سے ہر ایک جو جس فیلڈ میں دلچسپی رکھتا ہے بھرپور محنت سے پڑھے. اور پھر ان کا جملہ تھا کہ بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ کسی اور کا نہیں, علی کے چاہنے والے کا ہونا چاہیے, علی کا چاہنے والا ہونا چاہیے. بہترین نیوکلیئر انجینئر کا علی کا چاہنے والا ہونا چاہیے, کا نمبر ٹو بھی نہیں نمبر ون پہ بالکل ٹاپ پہ. اتنا محنت سے پڑھیں, اور پھر جب آپ محنت سے پڑھیں گے اور لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو امیر المومنین کا چاہنے والا ہے, کہ اس سے بڑی مذہب اہل بیت کی خدمت اور کوئی نہیں ہو سکے گی. اسی بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرشد فرنگ خان تاؤں میں بیٹھے ہوئے تو کچھ پتہ ہی نہیں دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, وہ دشمن کا فریب ہے. ان کا بہترین طریقے سے پڑھیے, اور میاں بھی آئیے بہترین طریقے سے دین کی تعلیم, کسی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں البتہ وہی جو حلال تعلیم ہو, یہ تو آبویس بات ہے. تو کہا علم حاصل کرو, وہ علم اچھا اگر علم ایسا ہو جو اللہ کی راہ میں ہو, چاہے وہ ڈاکٹری کا علم ہو چاہے وہ سائنس کا, کوئی بھی علم ہو, دین کی خدمت کے جذبے کے ساتھ ہو, تو ہوگا کیا, جو علم ہدایت والا ہے نا وہ اس کی قیمت اتنی ہے کہ موسیٰ جیسا اول العزم نبی خضر کے پیچھے بیابانوں میں دوڑے تاکہ وہ علم حاصل کر سکے. جو میں نے سلام کلام میں آیت پڑھی تھی کہ قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنا مما علمت رشدا, حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے خضر جن کا نام نہیں آیت میں, کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک علم عطا کیا کہ جس میں ہدایت ہے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں تاکہ وہ علم حاصل کر سکوں. حضرت موسیٰ جیسا اول العزم نبی, وہ پھر وہ پورا واقعہ پیش آیا. اچھا یہاں پر بس اب اختتام ایک فضیلت کا نقطہ, جب حضرت موسیٰ جا رہے تھے حضرت خضر بھی تھے, کشتی والا واقعہ, کشتی میں سوراخ کیا, حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا, میں نے تم سے کہا تھا اعتراض نہیں کرو گے, بچوں سے معذرت کے ساتھ جن لوگوں کو واقعہ پتا نہیں ہے واقعہ پیش کرنے کا پورا موقع نہیں ہے سب. ٹھیک, یہ ہو گیا. حضرت خضر نے کیا کی لاجک پیش کی, کہ اس لیے کہ پیچھے ایک بادشاہ آنے والا ہے میں نے کشتی کو خراب کر دیا تاکہ وہ کشتی کو لوٹ نہ لے, یہ اس کی لاجک تھی. جب یہ واقعہ ہو گیا حضرت موسیٰ حضرت خضر کشتی میں تھے, ایک پرندہ آتا ہے آسمان سے, اس نے پانی پیا اور پانی پیتا ہوا اڑا تو اس کی منقار سے اس کی چونچ سے ایک قطرہ بلکہ آدھا قطرہ سمندر میں گرا. وہی پروردگار آتی ہے کہ اے موسیٰ تم شاگرد خضر ہو, اے خضر تم استاد موسیٰ ہو, لیکن تمہارا علم اس قطرے کے برابر ہے, مصطفیٰ کے وسیع کا علم اس سمندر کے برابر ہو. اس سمندر کے برابر ہو, لہذا فقط علی نے دعویٰ کیا اور اسے نبھایا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدوا. پوچھو مجھ سے کہ میں جانتا ہوں زمین کے حالات سے زیادہ آسمان کے حالات کو, سوال کرو مجھ سے کہ ہے مفتی جعفر حسین صاحب نے جو واقعات لکھے جا کر دیکھیے گا اردو زبان میں, اب تو ہیں کہ کس کس نے سلونی کا دعویٰ کیا اور اسے کیا کیا منہ کی کھانا پڑی ہے. یہ غالباً اسی ممبر سے پیش کر بھی چکا ہوں لیکن تکرار اگر ہو جائے ایک منٹ کی دو منٹ کی تو اس میں مذائقہ نہیں ہے, بات دوبارہ ریکال ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جو نہیں تھے کم سے کم تک بات پہنچ جاتی ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں, عام طور پر بھائی ہم پورا دن سات گھنٹے کرکٹ میچ دیکھتے ہیں, رات کو پھر جھلکیاں بھی تو دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو بھائی, وہی جو پورا دیکھ چکے ہو تو پھر جھلکیاں بھی دیکھتے ہو, پھر اگلے دن جب آتی ہے تو پھر واپس ریپیٹ بھی دیکھتے ہو بھائی. آیت اللہ فلسفی بڑے خطیب تھے, ایران کے بہت بڑے خطیب تھے, انتقال ہو گیا ان کا, تو ایک جگہ انہوں نے مجلس پڑھی تو ایک صاحب آتے ان کے پاس آ کر کہا کہ مولانا صاحب یہ تو آپ نے بالکل وہی مجلس پڑھی ہے جو فلاں مقام پہ پڑھی تھی, کہ آپ نے بالکل ریپیٹ کیے. کہا کہ ہاں ریپیٹ کیے. کہا کیوں؟ اچھا میرا اس وقت ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. صحیح, تو آپ تشریف لاتے رہیے. تو کہا کہ ہاں آپ نے پوری مجلس ریپیٹ کرتی ہوئی, کیوں؟ کہا دیکھو گیارہ گھنٹے بنانے میں لگے تھے تو کیا ایک ہی جگہ پڑھ کے چھوڑ دوں گا پھر. صحیح ہے. تو وہ سلونی کا دعویٰ علی نے کیا, ان کے علاوہ جس نے کیا صرف سے حسن جودی, صحیح نا, اس کے بارے میں تاریخ ملتا ہے, اس نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی, کل علی نے کہا تھا میں بھی کہتا ہوں جو مجھ سے پوچھنا پوچھ لو. تو وہ جو ایک بوڑھی عورت گزر رہی تھی, صحیح, اور اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ جب سلیمان نے اپنے ہاتھوں پر چونٹی کو اٹھایا تھا اور بات کی تھی سلیمان، سورہ نمل میں واقعہ موجود تھے، وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی یہ بتا دیا گیا. اور کہا کہ تو یہ بتا کہ اپنے شوہر کی اجازت سے آئیے یا بغیر اجازت سے آئیے. کیا کیوں اس جگہ کا شوہر کی اجازت سے آئیے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، بغیر اجازت آئیے تو تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شوہر کی اجازت سے نکلے تو اس پر لعنت ہوتی ہے، بغیر اجازت نکلے فرشتوں پر، فرشتے اس خود عورت پر لعنت کرتے ہیں، ورنہ شوہر پہ لعنت کرتے ہیں. کہ اگر تیرا یہی اصول ہے تو علی کے مقابلے میں کوئی عورت اپنے گھر سے باہر آ جائے تو تیرا صلوات بر محمد و آل محمد. یا علی یا علی ماشاءاللہ. لہذا علم میراث ہے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی، کسی اور کی نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے جو مومن نے کے بارے میں مولانا اعلان بھی کیا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، چاہے کافر اور منافق کے پاس بھی ملے وہاں سے لے کر آؤ، یہ تمہاری میراث ہے. اچھا بہترین علم جس میں ہدایت ہو. اب آج تو یہ ساری گفتگو گزر گئی، موضوع اب تک آ ہی نہیں سکا زمان پر، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. کیونکہ بہترین علم وہ ہے کہ جس سے ہمارے عقیدے پر بھی اور ہمارے عمل پر بھی اثر پڑ سکے اور ہم اپنی زندگی میں قریب ہو سکیں اہل بیت اطہار سے. لہذا علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر آپ کو اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے تو عقائد کا علم سیکھو، اس لیے کہ جب عقائد میں کمزوری ہوتی ہے تو اخلاقیات بگڑ جاتے ہیں. ہے نا، اصل اس کا جو روٹ ہے، روٹ کاز ہے، وہ علم عقائد ہے. کیوں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ جب میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، میں تنہائی میں گناہ کیا، مجھے کسی نے دیکھا نہیں. مسئلہ یہاں پر کیا تھا؟ اخلاقیات میں مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ عقائد میں تھا کہ میں نے خدا کو اصلا سمجھا ہی نہیں تھا کہ اس کی توحید کا مطلب کیا تھا. ہم چاہتے ہی ہیں کہ ان مجالس میں جو اب تقریباً جیسے نو رہ جائیں گی یا جتنی بھی رہ جائیں، تو اس میں ہم عقائد کا ایک چھوٹا سا شارٹ کورس، یہ جوان ساتھیوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں، یعنی توحید سے لے کر ہم پورا قیامت تک جانے کی کوشش کریں گے. وہ اس لیے کہ توحید پر بات ہوتی ہے مجالس میں ہماری، امامت پر بھی بات ہوتی ہے، لیکن عدل نبوت یہ رہ جاتے ہیں، اس پہ بات نہیں ہو پاتی. جبکہ یہ بڑی اہم چیز ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ نبوت تو اہل سنت مانتے ہیں، ہم تو امامت کی بات کرتے ہیں. جی نہیں، اصل نبوت آپ کے پاس ہے، اصل نبوت بھی آپ کی میراث ہے. اور میں انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ نبوت وہاں پر کیا ہے اور یہاں پر کیا ہے. صحیح، اس لیے کہ وہاں پر اصول دین کون سے ہیں؟ توحید، نبوت اور قیامت. آپ کے یہاں دو کا اضافہ ہے، عدل اور امامت، لیکن جو تین ایک جیسے بھی ہیں، توحید، نبوت اور قیامت، یہ فقط ہیڈ لائن میں ایک جیسے ہیں، یہ فقط سپیلنگ میں ایک جیسے ہیں، ورنہ صحیح بخاری کی توحید کہاں اور نہج البلاغہ کی توحید کہاں؟ زمین سے آسمان کا فرق ہے. توحید خالی نام میں ایک جیسے ہیں کہ بھائی ہم بھی توحید وہ بھی توحید. کیا آپ کہ دل میں بھی کبھی خیال آیا کہ میں اللہ کے ساتھ کوئی ایسا وظیفہ کروں کہ اللہ کو خواب میں دیکھ لوں، تو اللہ کی خواب میں زیارت ہو جائے؟ صحیح نا، تو وہاں پر موجود ہے جناب علی کہ اگر جمعے کی نماز کے بعد دو رکعت نماز پڑھو جس میں علم کے بعد 25 مرتبہ قل اللہ اکبر پڑھو، 25 مرتبہ دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو، پھر آخر میں 70 مرتبہ تسبیح نکالو، تو انشاءاللہ جب رات کو سو گے تو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی اور اللہ خواب میں آئے گا. اور بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ میں نے آخری مرتبہ اللہ کو تقریباً 30 سال پہلے دیکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر نور تھا تو میں پہچان نہیں سکا کہ وہ کون تھا. یہ اصل مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کتاب میں جا کر دیکھیے گا. ہے یہ کیا معاملہ تھا؟ اصل میں معاملہ کیا تھا؟ اب وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. معاملہ یہ تھا کہ کچھ عقائد مسلمانوں میں آ گئے، جب اہل بیت کے در کو چھوڑا نا تو در بدر ہو گئے تھے، پھر دوسروں سے عقیدہ لینا پڑا. اب کابل احبار ایک عالم ہے بڑا تاریخ میں، اس نے عقیدہ دیا، وہ یہودیوں کا بڑا عالم تھا، تو یہودیوں میں کی جو کتاب میں انبیاء کے اور اللہ کے بارے میں قصے ہیں وہ سارے شکل تھوڑی سی چینج کر کے آپ کو یہ بڑی بڑی کتابوں میں مل جائیں گے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بعد الکتاب الباری صحیح بخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ یہ. آپ جا کے دیکھیں توحید کے بارے میں کیا تھی، تورات اور انجیل میں کیا اثر تھا اللہ کا، نبوت کا اثر کیا تھا، حضرت داؤد کو مثلا حضرت داؤد کو نبوت کیسے ملی ہے، حضرت داؤد اور اللہ میں کشتی ہو رہی تھی، اعوذ باللہ من ذلک، یہ لکھا ہوا ہے حضرت داؤد کو. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جیتے حضرت داؤد، اور حضرت داؤد اللہ کے سینے پہ چڑھ گئے اور مار رہے تھے بری طریقے سے. صحیح نا، اگر کوئی ڈبلیو ڈبلیو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ نکال دیجیے گا اس وقت دماغ سے. مار رہے تھے وہ کہ ان کی قوم آنے لگی. یہ ہے ان کی قوم آنے لگی. تو حضرت داؤد نے کہا جب مار رہے تھے وہ اللہ کو نعوذ باللہ, تو اللہ نے کہا بھائی اب تمہاری قوم بھی آ رہی ہے, میری کتنی بےعزتی ہو جائے گی کہ اللہ اس سے بھی ہار گیا, تو اب چھوڑو مجھے, سینے سے اتر جاؤ میرے, میری عزت رکھ لو. حضرت داؤد نے کہا ایسے تو نہیں چھوڑوں گا, جب تک کچھ دو گے نہیں تو ویسے نہیں چھوڑوں گا. کہ اچھا بھائی جاؤ تمہیں نبوت دی یار, جاؤ لے کے جاؤ. جو نبوت اللہ کی پٹائی کے بعد ملی ہو. اور ہمارے یہاں تو ناموں سے دھوکہ نہ کھائیے گا. تو انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ ہمارے یہاں عقائد کی معراج کیا ہے, اور ایک چیز یہ بھی انشاءاللہ گزارش کرنے کی کوشش کروں گا, بہت سی چیزیں وعدہ کرتا جا رہا ہوں, نہیں معلوم کتنا پورا ہو سکے گا, کہ یہ کڑیاں کیسے ملیں گی, توحید کی عدالت کے ساتھ کیسے چین ملی ہوئی ہے, ہم کیوں عدالت کو لے کر آئے سیکنڈ نمبر پر, اور عدالت کی کیسے نبوت کے ساتھ چین ملی ہوئی ہے, اور نبوت کی کیسے امامت, امامت کی کیسے تھے, یہ چین کیسے ملی ہوئی ہے, وہ سب ان شاء اللہ گزارش کروں گا. ان شاء اللہ سید الشہداء کی مجالس کی برکت سے مولا ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے ان شاء اللہ. حسر سید سجاد کا آغاز ہوا ہے. سید سجاد میں بھی حسین کا مقصد علم تھا نا, بازار شام میں جب علم لیا سید سجاد نے تو جو گمراہ تھا وہ ہدایت پا گیا. اس لیے کہ جب اس نے آ کر کہا کہ خدا نعوذ باللہ تم پر لعنت کرے کہ اللہ نے تم لوگوں کو ذلیل کیا, تم باغی تھے, تو امام ایک ریئیکشن ہو سکتا تھا کہ اسے جواب دیتے غصے میں, لیکن یہ اس کا پوتا ہے کہ جب قاتل نے چہرے پر تھوکا تھا تو وہ ضبط کرتے ہوئے اسے سینے سے اتارا جا رہا تھا, ضبط کیا. سید الصابرین نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ کیا تم نے آیت تطہیر سنی ہے؟ کہا کہ ہاں میں تو حافظ قرآن ہوں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, میں نے سنا ہے. آئے مودت سنی ہے؟ فقل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ, آئے قربا سنی ہے؟ وآتی ذی القربۃ حقہ, جو فدق کے موقع پہ نازل ہوئی تھی, سنی ہے تو نے؟ ہاں سنی سنی سنی. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جس آیت میں تطہیر کا لفظ لکھا ہوا ہے وہ میرے لیے نازل آئے تھے, میرے ذات کے لیے نازل ہوئی تھی. اہل بیت کی مودت, ہم وہ اہل بیت ہیں جن کی مودت کا حکم دیا گیا. ایک مرتبہ سنتا ہے قدموں میں گر کر کہتا ہے, کہتا ہے مولا مجھے نہیں معلوم تھا آپ تو کائنات کے شہنشاہ یہاں پر موجود ہیں. اصل فقط ایک جملہ مصائب کے لیے کافی ہے, کوئی یہ تصور کرے نا صحیح دل کے ساتھ, کیونکہ ہم روزانہ سنتے ہیں, کوئی یہ تصور کرے نا کہ امام وقت ہو اور ہاتھوں میں حق کڑیاں ہوں, کافی ہے. اصل امام وقت ہو, پاؤں میں بیڑیاں. جو کسی نے کہا تھا سجاد اسیر جور ہوئے, افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں, زنجیر کی جگہ لاتے ہو, ان کی صدقے میں کعبہ بچا ہے. میرا مظلوم امام سید سجاد. اور یہ میں نے کیوں یہ عرض کیا آیت اللہ بروجردی, تاکہ ہم تھوڑا سا مسائل کو ڈیپتھ میں جا کے سوچ سکیں اور گریہ کر سکیں. آیت اللہ بروجردی کے سامنے مسائل بیان ہو رہے تھے, ایک ذاکر نے کہا کہ علی کی بیٹی زینب کبرا شام کے دربار میں داخل ہوئی. ابھی وہ آگے مسائل پڑھنا چاہتا تھا, آگے بروجردی نے اپنے سر کو پیٹا اور چیخ کر رونا شروع کیا اور کہا کہ اے ذاکر ابھی پہلے جملے کا تو حق تو ادا ہو کہ فاطمہ زہرا کی بیٹی یزید جیسے شرابی کے دربار میں داخل ہو, ابھی اس کا حق تو ادا ہو, تجھے کیا معلوم یہ کیا ہے. لیکن یہ ساری مصیبتیں برداشت کے قابل تھیں, جب شہید ہوئے تو برداشت کے قابل تھیں. سید صابرین کیوں کہا جاتا ہے چوتھے امام کو؟ اس لیے کہ ہر امام نے امتحان دیا ہے شجاعت کا امتحان, اس نے امتحان دیا ہے غیرت کا امتحان, ہے یہ غیرت کا امتحان ہے. اور یہ امتحان ویسا ہے, ایک جملہ خالی, جب عراق اور شام کے سرحدی شہر میں ہند ایک مقام ہے جہاں پر ایک قافلہ رکا, اور قافلے کا دروازہ, وہ شہر کا دروازہ بند تھا, اس لیے کہ شہر میں دروازے ہوتے تھے بند, شمر نے دروازہ کٹکھٹایا, کسی نے دروازہ کھولا نہیں, تپتی ہوئی دھوپ تھی, خیمے لگوا دیے گئے اور علی اور فاطمہ کی بیٹیاں دھوپ میں موجود تھے, اور میرا بیمار امام سید سجاد, اچھا سوچئے گا جس کے ہاتھوں میں زنجیریں ہوں, جب زنجیریں گرم ہو جائیں گی تو ہاتھوں میں چھالے ہوں گے یا نہیں ہوں گی, جس کے گلے میں خاردار تو لہذا لکھا ہوا مقتل کا ایک جملہ ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ جب میں نے سید سجاد کو کوفہ کے بازار میں دیکھا تو گردن کی ہڈی نظر آ رہی تھی، تو کے نیچے سے لے کر کہ مولا ابھی تو خالی کوفہ آیا ہے، ابھی تو شام گزارنا باقی ہے۔ کہیں قافلہ رکا ہوا تھا، جزاک اللہ، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، خدا کوئی غلط عطا نہ فرمائے، خدا فرجہ کا کے صدقے میں سب کی حاجات پوری فرمائے۔ بس آخری جملہ کہوں گا، جب شدید گرمی تھی میرے مولا سید سجاد ایک خیمے کے باہر جو سایہ بڑھ رہا تھا خیمے کے باہر، اس میں میرا مولا آ کے بیٹھ گیا۔ اس خیمے کے اندر ایک شخص موجود تھا، اس نے اپنے غلام کو بولا اور کہا کہ جاؤ اس قیدی سے کہو کہ دھوپ میں جائے۔ وہ غلام آتا کہتا ہے کہ میرے آقا نے کہا دھوپ میں جاؤ، کہا کہ دیکھ میں تیرے آقا کے خیمے میں تو داخل نہیں ہوا نا، میں تو باہر بیٹھا ہوں۔ فقط ایک مرتبہ بس اتنا سننا تھا کہ آقا نے ہاتھ میں تازیہ نہ لیا اور باہر آیا۔ جیسے زینب کی نگاہ اس تازیہ نے میں پڑی کہ سیدہ سجاد میں پڑھنے والا ہے، علی کی بیٹی اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی کہ اے بیٹا سجاد تو یہاں آ جا، ہم بیویاں حلقہ بلاتے ہیں تو ہمارے ساتھ میں بیٹھ جا، میں محمد محمد علی کی بیٹی ہوں، خبر دار کو جان دیا بیٹی نے۔ تجھے سید سجاد کے دکھی دل کا واسطہ ہے کہ جن کے نام ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں، یہاں جو مومن مومنہ جس کے دل میں کوئی غم کوئی دکھ ہے کوئی پریشانی ہے، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، امام سید سجاد کے صدقے میں ان تمام غموں کو پریشانیوں کو دور فرما۔ اہل بیت اطہار کا واسطہ، بیمار امام سید سجاد کے مصائب کا واسطہ، ہر مومن کی مال شان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما، بالخصوص جہاں ظالمین ظلم میں مصروف ہیں ان ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ اس فرش عذاب کو اور ہمارے اشک عذاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اہل بیت اطہار کا واسطہ، سیر سجاد کی وہ قبر کی جس پر کوئی سایہ بھی موجود نہیں ہے، جس پر کوئی آبادی بھی موجود نہیں ہے، جس پر کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں ہے، اس قبر کی تعمیر کے اسباب جلد سے جلد فراہم فرما۔ ان قبروں کو جو مسمار کرنے والے ہیں انہیں واسطے جہنم فرما۔ اہل بیت اطہار کا واسطہ، سچا حسینی بن کر فرش عزا سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو امام کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما، ان کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تک ماتم ہوگا، میں معذرت چاہتا ہوں، شدید خستگی میں محسوس کر رہا ہوں، آپ ماتم میں شرکت فرمائیے گا۔ یہاں پر